إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وعليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اسلام کی خوبیوں اور اسلام کے محاسن سے متعلق جن باتوں کو ہم پچھلے درس میں دیکھ رہے تھے اس سلسلے میں تیسری بات ہم نے دیکھی تھی کہ اسلام دین کامل ہے۔ کامل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی کمی نہ ہو، جو پرفیکٹ ہو، کمپلیٹ ہو۔ اسلام دین کامل ہے۔ کس اعتبار سے؟ اسلام کے کمال کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بھی جاننا ضروری کہ واقعی اسلام کیا ہے۔ اسلام زندگی گزارنے کا ربانی طریقہ ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ ٹھیک ٹھیک، مسئلہ نہیں، آواز اصل مقصود ہے۔ اسلام زندگی گزارنے کا ربانی طریقہ ہے، یعنی ایک انسان زندگی کیسے گزارے، اسلام انسان کو وہ اصول اور ضوابط دیتا ہے، وہ پرنسپلز دیتا ہے جن کی روشنی میں ایک انسان اللہ کے ہاں کامیاب ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اسلام صرف ظاہری زندگی سے متعلق رہبری نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام انسان کی سوچ اور اس کی فکر اور اس کی باطنی زندگی کے لیے بھی، اسپرچل لائف کے لیے بھی رہبری دیتا ہے۔ اس اعتبار سے اسلام ایک کامل ترین دین ہے۔ اسلام کچھ رسمی قسم کے مراسم کا نام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے دینوں میں آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ لوگ اپنی زندگی منمانے طریقے پر گزارتے ہیں، صحیح اور غلط کی کوئی تمیز ان کے ہاں نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ مراسم، کچھ ریچولز وہ کرتے ہیں جو سال میں کچھ دنوں میں آتے ہیں۔ وہ ریچولز پورے کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں اور باقی پوری زندگی میں آزاد ہوتے ہیں۔ اسلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کچھ رسمی قسم کے اعمال کا مجموعہ نہیں ہے۔ اسلام انسان کو سوچ دیتا ہے۔ اسلام انسان کی زندگی میں اللہ اور بندے کے تعلق کو صحیح کرنے کے اصول اس کو دیتا ہے۔ اسلام انسانی زندگی میں انسان اور انسان بلکہ دوسری مخلوقات کے سلسلے میں اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کی بھی رہبری اس کو دیتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو اسلام ایک کامل ترین دین ہے جو انسان کو اعلیٰ سوچ دیتا ہے، انٹلیکچولی، ذہنی طور پر، روحانی طور پر اس کو ترقی دیتا ہے۔ پھر انسان کا اللہ سے کیا تعلق رہے اور عبادتی امور جو بھی ہیں ان میں بندے کو صحیح بناتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام انسان کا انسانوں کے سلسلے میں یا دوسری مخلوقات، جانوروں کے سلسلے میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس میں بھی انسان کو گائیڈ کرتا ہے۔ اور انسان کی زندگی کی یہی پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کی سوچ، دوسرے اس کا عمل۔ عمل کے اعتبار سے دو پہلو ہیں، ایک بندے اور اللہ کا معاملہ، دوسرے بندے اور بندے کا معاملہ۔ اس اعتبار سے اسلام انسان کی پوری زندگی کے لیے رہنمائی، رہبری، گائیڈنس عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی۔ ایک، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا. الیوم آج, الیوم آج, اکملتو میں نے کامل کر دیا, لکم تمہارے لیے, دینکم تمہارے دین کو, آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی اور تمام کر دی, کمپلیٹ کر دی, علیکم تم پر, نعمتی اپنی نعمت, ورضیتو اور میں راضی ہو گیا, لکم تمہارے لیے, الاسلام دینا اسلام کے سلسلے میں دین کے طور پر, یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا. اب میں اگر راضی ہوں گا تو اسلام ہی سے, اگر تمہاری زندگی میں اسلام ہوگا میں راضی ہوں گا, اگر اسلام نہیں ہوگا چاہے کچھ بھی کر لو راضی نہیں ہوں گا. معلوم یہ ہوا اسلام کے لیے کمال ہے, اللہ کی نعمتوں کی تتمیم یا تکمیل ہے, کمپلیشن, اور اسی طرح سے اسلام ہی میں اللہ کی رضا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اسلام نام بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. اب باقی دینوں کے سلسلے میں دیکھیے ان کے نام ان کتابوں میں نہیں ہیں جو ان کتابوں کے اور اس دین دھرم ریلیجن کے ماننے والے ہیں, ان کی کتابوں میں جو ان کا ریلیجس ٹیکسٹ ہے اس میں آپ کو نام نہیں ملے گا, بلکہ بعد کے لوگوں نے کوئی نام اس کو دیا ہے اور اس نام سے وہ ریلیجن وہ دین مشہور ہوا ہے. کتنے دینوں کا حال آپ دیکھیں گے کہ ان کا نام ہی اس اصل کتاب میں نہیں جو ان کی مصدر ہے, سورس آف نالج ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے اور کتنی عمدہ بات ہے کہ اسلام کا معاملہ ان دینوں سے الگ ہے. اسلام کا نام خود اللہ کا دیا ہوا ہے اور اسلام کی کتاب میں وہ نام ہے. یہ نہیں کہ مسلمانوں نے کوئی میٹنگ کی کہا کہ آج سے اپنا نام مسلم ہونا چاہیے, آج سے اپنے دین کا نام اسلام ہونا چاہیے, تاریخ کے دھارے میں آتے آتے کوئی نام مل گیا, ایسا نہیں ہوا. بلکہ اللہ نے جب کتاب نازل کی جو قیامت تک کے لیے رہبری تھی اسی میں دے دیا کہ یہ کیا دین ہے تمہارا, الیوم اکملت لکم دینکم, تمہارے دین کو نمبر ایک کامل کر دیا آج میں نے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں حیات تھے, آپ کی وفات نہیں ہوئی تھی, تو آپ کی زندگی ہی میں وفات سے پہلے اسلام کامل کر دیا گیا. یہ نہیں کہ آپ کی وفات کے بعد کوئی آیا اور اس میں کچھ جوڑ کے کمپلیٹ کیا, جیسا کہ آج نیو ٹیسٹمنٹ کا حال ہے, کرسچنز کا حال ہے, کہ عیسائیت میں آپ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بھی تعلیمات دی اس کے بعد پال کے 14 تقریباً لیٹرز ہیں اس میں, بعد میں آ کے پال نے کئی چیزیں اس میں جوڑ دی اور آج وہ کتاب کا حصہ ہے جو عیسائی مانتے ہیں. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام کے بارے میں اللہ نے بتلایا آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس آیت کے نازل ہونے کے وقت اللہ نے بتا دیا اسلام کامل ہے, اسلام کامل دین ہے, اور کہا کہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے. اس سے بڑھ کر نعمت بندوں پر کیا ہو کہ زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ان کو اللہ دے دے, کہ وہ دنیا کے اندر بھٹکے نہیں, ان کو صحیح رہبری ملے. اس سے بڑھ کے نعمت اللہ کی کیا ہو سکتی ہے کہ اتنی گمراہیوں کے درمیان اللہ حق انسان کو دے دے. اس سے بڑھ کے نعمت انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ موت کے بعد کی زندگی میں آخرت کی جنت کی کامیابی بھی اللہ بتا دے. اس سے بڑھ کے کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ دنیا میں نصرت کیسے حاصل کی جائے, اس کا راستہ اللہ نے بتا دیا ہے. شیطان سے کیسے بچیں, اللہ نے بتا دیا. نفس کی اصلاح کیسے ہو, اللہ نے بتا دیا. اس سے بڑھ کے نعمت کیا ہوگی کہ پورے سماج کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی اور خیر کا ذریعہ بتا دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, تم پر اپنی نعمت میں نے تمام کر دی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور اسلام کو میں نے بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا, میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. یعنی اللہ کی رضا اللہ نے اسلام میں رکھی. تو اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین باتیں بیان کی ہیں, جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ اسلام دین کامل ہے, اور دوسری بات یہ کہ اسلام ہی میں اللہ کی رضا مندی ہے. یعنی کوئی انسان اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اسلام کے سوا اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، اسلام ہی اس کو اپنانا پڑے گا تب جا کے اللہ راضی ہوگا۔ تو یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہے۔ اکمال دین کے کیا معنی ہیں؟ ابن الجوزی بڑے مفسرین اور علماء میں سے گزرے ہیں، اپنی تفسیر میں، تفسیر زاد المسیر میں کہتے ہیں، معنی اکمال الدین اکمال فرائضہ وحدودہ، دین کے کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں جتنے فرائض ہیں، احکام ہیں جو کرنا ضروری ہے، اور جو حدود ہیں جو پھلانگنا نہیں ہے، منع کی بھی چیزیں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کیا کرنا ضروری ہے اور کس سے بچنا ضروری ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ نے بتا دی، کچھ بھی چھپایا نہیں، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کا کرنا ضروری اللہ نے نہیں بتایا، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کو چھوڑنا ضروری ہے اور اللہ نے اس سے منع نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرائض اور حدود کو کامل کر دیا۔ وَلَمْ يَنزِلْ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ تَحْلِيلٌ وَلَا تَحْرِيمٌ، کہتے ہیں اس آیت کے بعد کوئی بھی تحلیل اور تحریم نازل نہیں ہوئی۔ قَالَهُ ابن عباس، یہ بات ابن عباس نے کہی ہے، یعنی اس آیت کے بعد میں کوئی ایسی آیت نہیں نازل ہوئی جس میں کوئی نیا حکم آیا ہو، بلکہ یہ جو آیت تھی اس آیت تک سارے احکام اللہ کی طرف سے دے دیے گئے۔ اب اس کے بعد میں کوئی آیت آئی بھی ہے تو وہ پچھلے احکام ہی کی تجدید ہے، نیا اس میں کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس میں تم کو اللہ کے پاس واپس لوٹایا جائے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے جو آخری آیت ہے، یہ آیت نہیں بلکہ وہ آیت کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس میں تم کو اللہ کے پاس واپس لوٹایا جائے گا، یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، یہ کئی مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سے ڈرو، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا ابن عباس کا قول یہ ہے، یہ نہیں کہ اس کے بعد کوئی آیت قرآن میں نہیں آئی اور دین کامل ہو گیا کا مطلب قرآن مکمل ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کے بعد کوئی ایسی آیت نہیں آئی جس میں کوئی نیا حکم یا کوئی نیا منع ہو یا ممانعت جس کو آپ کہیں گے۔ تو اس آیت تک دین پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے کامل کر دیا اور سارے احکام اللہ نے بتلا دیے۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بہت ساری باتیں تو آج ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں قرآن میں اگزیکٹلی نہیں ملتا ہے کہ کیا کریں، تو پھر اس کا کیا، قرآن ہی میں ہم کو بتلا دیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ڈرگ ایڈکشن ہے تو ڈرگز کے بارے میں کہاں ہے، تو اسلام میں آنے والے دور کے اعتبار سے، اجمالی اعتبار سے منع یا گنجائش رکھی گئی ہے جس سے استنباط کیا جا سکتا ہے۔ مثلا حدیث میں ہے، کل مسکر خمر و کل خمر حرام، ہر نشے والی چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ تو اب نشے والی چیز، ایک جملے میں ساری نشے والی چیزوں کو حرام کر دیا گیا، ضروری نہیں کہ ہر ایک کا نام لے کے اس کو منع کیا جائے۔ کوئی آدمی کہے براؤن شوگر کا تو نام ہی نہیں قرآن میں، تو ہم کہیں گے صحیح بات ہے، براؤن شوگر کا نام نہیں ہے، لیکن براؤن شوگر کیا ہے، مٹھائی ہے، ہے کیا، تو ہم ہی کہیں گے وہ نشہ ہے۔ تو جب وہ نشہ ہے تو نشہ حرام ہے، تو اس کے اندر وہ آ گیا، چاہے اس کا نام آئے یا نہ آئے، چاہے اس کا نام آئے یا نہ آئے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ دعوت دیتے ہیں شادی وادی کی تو کہتے ہیں بھائی سب گھر آنا، سارے گھر والے آنا۔ اب کوئی آدمی کہے میرا نام لے کے نہیں کہا، کہیں گے سارے گھر والوں کو کہا ہے نا، تو آپ کا نام دینا ضروری۔ جیسے کوئی کہے کہ سارے حضرات ادھر آ جائیں، مرد اس کمرے میں آ جائیں، عورتیں اس کمرے میں چلی جائیں، اب کوئی کہے کہ میرا نام نہیں لیا تو وہ بیوقوف ہے، نادان ہے۔ نام لینا ضروری ہر چیز کا نہیں ہے، کیٹیگری جب بیان کر دی جائے، اس کا سبب بیان کر دیا جائے، تو اپنے اندر وہ، اگر وہ سبب اس کے اندر ہے، وہ اپنے آپ اس میں آ جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب کوئی آدمی کہ میرا نام تھوڑی لیا اللہ نے، مجھ کو موت آنے والی، نادان آدمی ہے۔ ہر جاندار میں تو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، آتا ہے کا مطلب تو اس کو موت آئے گی۔ تو کئی قرآن کے احکام ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر بات بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر ایک اصول بیان کر دیا ہے. لیکن اور ممانعت میں بھی ایسے ہی ہے. اور کبھی بات کے دور میں ایسا ہو جائے کہ ایک منع چیز کی مجبوری پیدا ہو جائے, اللہ نے اس کے لیے بھی ایک خانہ خالی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ, کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو صاف صاف بتلا دیا ہے کہ اس نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں, ہاں مگر یہ کہ کسی چیز میں تم مجبور کر دیے جاؤ. اسی لیے تصویر بنانا اسلام میں حرام ہے, کوئی آدمی ڈرائنگ بنا رہا ہے حرام ہے, یا کوئی آدمی فوٹو نکال کے کاغذ پہ بنا رہا ہے حرام ہے. لیکن علماء نے کیا کہا, اگر حج کے لیے یا آئی ڈی بنانے کے لیے وہ ضروری ہے, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا, تو پھر اس کی گنجائش ہے. ایسی کئی چیزیں ہیں. یہاں تک کہ اسلام میں ایک آدمی اگر اس کی جان مردار گوشت جو کہ حرام ہے اس کے سوا کچھ اور اس کے پاس موجود نہیں ہے اور بھوک سے ہو سکتا ہے وہ مر جائے, تو اگر مردار جانور کا گوشت بھی ہے جو شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا ہے, تو ایسا گوشت کھا کے اگر جان بچ سکتی ہے تو ضرورت کے بقدر وہ اس گوشت کو کھا سکتا ہے یا اس کھانے کو کھا سکتا ہے جو حرام ہے. تو ایک آدمی کے لیے اسلام میں ایسے اصول دیے گئے ہیں کہ جس کے بارے میں بعینہ اسپیسیفکلی اگر نہیں ہے تب بھی کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی اصول کے ضمن میں آ جاتا ہے. ایسی کئی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں. تو اسلام میں بہت ساری چیزیں اسپیسیفکلی بیان کی گئی ہیں, لیکن چونکہ اسلام اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھا اور آگے کئی نئی چیزیں ہاں اور نہ والی آنے والی تھیں, اس لیے اسلام میں اس کے لیے جنرل پرنسپلز دیے گئے جن میں غور کر کے ان کے بارے میں حکم معلوم کر لیا جائے. لہذا اس اعتبار سے بھی اگر آپ غور کریں تو یہ شبہ دور ہو جاتا ہے کہ آج بہت ساری برائیاں ہیں لیکن قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. اب کوئی آدمی اگر ڈھونڈنے میں کمزوری کرے اس کو نہیں ملے گا. ہر آدمی کو ملتا ہے, گھر میں کچھ کھو جائے سب ڈھونڈتے ہیں, ملتا کسی نہ کسی کو ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے ہیں, سب کو نہیں ملتا ہے, لیکن جو واقعی گہری سمجھ اور گہرا علم رکھتے ہیں ان کو چیز مل جاتی ہے. تو بہت ساری باتیں قرآن میں سنت میں ہیں, کچھ لوگوں کو ملتی ہے کچھ لوگوں کو نہیں ملتی, اس لیے کہ سمجھ میں آتا ہے اور نہیں بھی آتا ہے. لہذا قرآن سنت میں قیامت تک کے آنے والے جو بھی حالات ہیں فرد اور معاشرہ, ایک انڈیویجول یا پوری سوسائٹی, سب کے لیے قرآن سنت میں تمام مسائل میں رہبری اور ہدایت موجود ہے, بشرطے کہ آدمی واقعی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو, استنباط کی قدرت رکھتا ہو. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. تو اسلام کی خوبیوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلام دین کامل ہے, لہذا ہم کو کہیں اور سے ایک کچھ دوسرا لینے کی ضرورت نہیں, بلکہ اسلام میں زندگی کی تمام چیزوں کے لیے رہبری موجود ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں دین کے بنیادی طور پر پانچ شعبے کیے جا سکتے ہیں, پانچ ڈپارٹمنٹس کیے جا سکتے ہیں. کیا کیا ہیں وہ؟ نمبر ایک عقائد, پہلا شعبہ کیا ہے؟ ایمانیات, یا اس کو آپ عقائد کہیں, کہ آدمی کیا مانے کیا نہ مانے, جس کو بلیف کریڈ فیتھ یا جو بھی آپ کہیں گے, کہ ایک آدمی اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے, رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے, فرشتے, جنت جہنم, کتابیں اور تقدیر اور قبر اور حشر اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں ہیں, جن اور پری ہے کہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں, تو کیا مانے اور کیا نہیں مانے, کیا حق ہے کیا باطل ہے, کہ کن چیزوں کو آدمی اپنے قلب میں یقین کے ساتھ مانے بطور دین اس کو تسلیم کرے. تو اسلام میں عقائد کے سلسلے میں دیکھیے آپ پوری تفصیل سے بتایا گیا ہے. بنیادی طور پر آپ دیکھیں توحید کے بارے میں آپ کو ملے گا, اسی طرح سے رسالت کے بارے میں آپ کو ملے گا, آخرت کے بارے میں آپ کو ملے گا, کتابوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، اور انسان کے افعال اور اللہ کی مرضیات سب کے بارے میں آپ کو ملے گا۔ تو اسلام میں کامل درجے میں ایک آدمی کے لیے رہبری موجود ہے کہ وہ کیا مانے کیا نہیں مانے، وہ کیا مانے کیا نہیں مانے۔ اللہ کی کتاب میں بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی آپ کو ملے گا کہ ایک آدمی کے عقائد کیا ہونا چاہیے، اسلام کا بلیف سسٹم کیا ہے، آپ کو پوری تفصیل سے ملے گا۔ کتاب علماء نے بڑی بڑی لکھی، مثال کے طور پر شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ لالکائی کی کتاب ہے، 6 جلدوں میں، ابن بطہ وغیرہ کی 8-6 جلدوں میں ہے، اسی طرح سے کتاب الشریعہ 5 جلدوں میں ہے، صرف عقیدے کی کتابیں ہیں، صرف عقیدے کی کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں علماء لکھی۔ کہ کہاں سے لائے، اپنے گھر سے کچھ لکھ رہے ہیں؟ نہیں، قرآن و سنت کی دلیلیں اس میں ہیں، اتنی زیادہ باتیں عقیدے کی ہیں، مستقل کئی جلدوں پہ اس میں کتابیں علماء نے لکھی ہے، اتنا مواد موجود ہے اسلام میں کہ ایک آدمی کا عقیدہ، اس کا بلیف کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے عقائد کے بعد آپ دیکھیں شعبہ عبادات کا، عبادات کا شعبہ بھرپور، ذکر جیسے نماز ہے مثال کے طور پر، روزہ ہے، حج ہے، زکات کو بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن مالی عبادات میں جائے گا وہ، اسی طرح سے ذکر ہے، تلاوت ہے، صبح شام کے اذکار آپ کو ملیں گے، اسی طرح سے دعا کا طریقہ آپ کو ملے گا، دعا کب کرنا چاہیے، کون کرے، کیسا کرے، شروع کیسے کرے، ختم کیسا کرے، اور دعا کے اندر کیا الفاظ ہیں، دعائیں کتنی ہیں، قرآن میں دعائیں، حدیث میں دعائیں، اذکار صبح سے شام تک کیا اذکار آدمی کرے، ساری تفصیل آپ کو ملے گی، تلاوت کیسی کرے، کیا آداب اس کے ہیں، سب تفصیل ملے گی، نماز وصلوا کما رأیتمونی اصلی، آپ کو تفصیل سے نماز کے احکام ملیں گے، ہاتھ کہاں رکھے، باندھے کیسے، رکو کیسے کرے، سجدہ کیسا کرے، اور زندگی کے جتنے امور ہیں ان میں کب کب کون سی عبادت ہے، آپ کو جمعہ کی تفصیل ملے گی، عیدین کی تفصیل ملے گی، آپ کو کسوف، خسوف، اور اسی طرح سے دوسری نماز استخارہ اور نہ جانے کتنی نماز ہے، ہر ہر نماز کی تفصیل، فرض ہے، اس کے پہلے سنتیں ہیں، اس کے علاوہ نوافل ہیں، تہجد کیسا پڑھے، پوری نمازوں کی قسمیں ایک سے ایک، وتر اور سب کچھ، سنن کتنی رکعت، کون سی رکعت کیسے، کون سی رکعت میں کیا پڑھنا، کیا کیا چیزیں ہیں، تفصیل سے آپ کو ملے گا۔ روزہ، سارے احکام روزے کے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ کب سے کب تک ہوگا، روزے میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تفصیل سے آپ کو ملے گا، کون روزہ رکھ سکتا ہے، کون نہیں رکھ سکتا ہے، یہ ساری تفصیل آپ کو ملے گی، کون مکلف ہے، کون نہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکے اس کے لیے کیا ہے، ساری تفصیل آپ کو ملے گی۔ حج، پوری تفصیل آپ کو حج کی ملے گی، کہاں سے میقات ہے، کیسے احرام باندھنا ہے، کن چیزوں سے حج فاسد ہوتا ہے، کون سی چیزیں فاسد حج کو نہیں کرتی ہیں، کن پر دم واجب ہوتا ہے، ساری تفصیل آپ کو ملے گی حج کی، کون سے دن میں کہاں رہنا ہے، قربانی، سارے احکام آپ کو ملیں گے، قربانی کرے کیا بول کے کیا الفاظ ہونے چاہیے، گوشت کا کیا کرے، چمڑے کا کیا کرے، ساری عبادت، وہ جانور کو کیسا لٹائے، کون سا جانور چلتا ہے، کون سا نہیں چلتا ہے، ساری تفصیل آپ کو ملے گی، عبادتی امور میں سب آپ کو ملے گا کہ کون سی عبادت کب کی جائے، کیسے کی جائے، کن چیزوں سے عبادت ضائع ہوتی ہے، اور اس عبادت کے مکملات کیا ہیں، ساری چیزیں اس میں فرض و نفل کے اعتبار سے تفریق بھی آپ کو ملے گی، نماز، روزہ، حج، اور اسی طرح سے ذکر، تلاوت، اور دعائیں، اور اتنے سارے احکام ہیں، دنوں کے اعتبار سے، اوقات کے اعتبار سے آپ کو عبادت کا پورا معاملہ ملے گا، ہر ہر چیز کی دلیل آپ کو ملے گی، کہاں ایسا، دوسرے دنوں کو آپ دیکھیں، لوگوں نے اپنے طور پر بنا دیا ہے، اپنے طور پر طور طریقے بنائے، لیکن اسلام میں کیسا ہے، جو ہے وہی کرنا ہے، فجر کی 2 کیوں پڑھتے ہیں، دلیل ہے، ظہر کی 4 کیوں پڑھتے ہیں، دلیل ہے، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی کیوں، جمعہ کی ایسی کیوں، سفر میں ایسا کیوں، حضر میں ایسا کیوں، ساری تفصیل آپ کو ملے گی، کہ ہر ہر چیز کے بارے میں رہبری موجود ہے۔ پھر مرد اور عورت کے احکام جو شریعت کے ایک ہی حکم میں دونوں میں تفریق، وہ بھی آپ کو ملے گی، پھر بچوں کے لیے کیا ہے اس میں، وہ بھی آپ کو ملے گا، پھر بوڑھا ہو جائے آدمی، بیمار ہو جائے آدمی، اس میں بھی تفصیل آپ کو ملے گی، تھوڑا ہے کیا، یہ بہت ہے، اتنا زیادہ عبادات کے سلسلے میں رہبری آپ کو ملے گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے معاملات، معاملات کس کو کہتے ہیں، ڈیلنگز، حقوق، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مالک کے حقوق، غلام یا جو بھی اس کے پاس خادم ہے اس کے حقوق، جانوروں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، مہمان کے حقوق، دشمن کے حقوق، آپ حقوق کا مطلب حق اس کا کیا ہے، سارے آپ کو رائٹس جس کو آپ کہیں گے، سارے آپ کو حقوق کی تفصیل ملے گی، کس کا کس پر کیا حق بنتا ہے. پھر تجارت کے اعتبار سے آپ کو تفصیل ملے گی کہ تجارت میں کون سی ڈیل سود بن جاتی ہے، کون سی سود نہیں بنتی ہے، کون سی حلال ہے، کون سی حرام ہے، کیا خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، کیا بیچ نہیں سکتے، خرید نہیں سکتے ہیں، کون سی چیز اسلام میں حلال ہے، کون سی چیز اسلام میں حرام ہے، کون سی چیز کس ڈیل سے حلال ہوتی ہے اور کس ڈیل سے حرام ہو جاتی ہے، سارے معاملات آپ کو ملیں گے. کون سی چیزیں حلال و حرام ہیں اور حلال چیز بھی حرام ہو جاتی کسی طریقے سے. پیسہ اگر آدمی تجارت سے اگر لیتا ہے حلال ہے، لیکن وہی پیسہ اگر سود کے ذریعے سے لیتا ہے یا باطل بیع کے ذریعے سے لیتا ہے حرام ہو جاتا ہے اس کے لیے. اسلام میں تجارت کے سارے اصول موجود ہیں کہ ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی کہے بھائی دین کو دنیا سے الگ رکھو. اسلام ایسا نہیں بتاتا ہے. اسلام بتاتا ہے کہ اسلامی رہبری دینی معاملات میں جس کو ہم تعبدی امور کہتے ہیں، ورشپ جس کو آپ کہتے ہیں، ریچولسٹک اعمال جس کو آپ کہیں گے، اس میں بھی اسلام رہبری کرتا ہے. لیکن جو پیورلی مٹیریلسٹک چیزیں ہوتی ہیں، مٹیریلسٹک مادی چیزیں ہوتی ہیں، پیسہ خرید فروخت لین دین تجارت، اس میں بھی اسلام ہماری رہبری کرتا ہے اور انگلی پکڑ کے برابر بچا کے ہم کو حرام سے نکالتا ہے. اسلام میں دنیوی معاملات کے اعتبار سے بھی رہبری موجود ہے کہ بزنس مین ایک آدمی اچھا بن سکتا ہے اسلامی اصولوں سے. آج دنیا میں کتنے ملک ہیں جو سود کی وجہ سے برباد ہو گئے، سود کی وجہ سے نقصان ہو گیا. تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہو جا رہی ہیں ابھی، وہ قرض کے سود پھیڑ رہی ہے، ان کے پاس ترقی کے وسائل ختم ہوتے جا رہے ہیں سود کی وجہ سے نقصان. اسلام نے سود کو حرام کر دیا. ایسی کئی چیزیں ہیں تو جس سے اسلامی طرز تجارت انسانیت کے لیے بھی فلاح ہے اور خود تجارت کرنے والے کے لیے بھی کامیابی ہے. تو اسلام میں جہاں عبادتی امور میں رہبری موجود ہے، وہیں اسلام میں مادی اور اس کی جو دنیاوی ضرورتیں ہیں، تجارت ہے، مال و دولت کا معاملہ ہے، اس میں بھی اسلام رہبری دیتا ہے. پھر مال کیسا خرچ کرنا، کن چیزوں میں خرچ نہیں کرنا، اور اسی طرح سے مال کے تعلق سے کیا اس پر حق ہے، غربا کا، فقرا کا، مال میں زکات نکالنا، صدقات وغیرہ، اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے. کس کے پاس کتنا سونا ہو، چاندی ہو، جانور ہو، کھیتی باڑی جو بھی ہے اس کے پاس، وہ کیسے زکات دے، اس کے مال کے بارے میں ڈیٹیلڈ اس کو رہبری ملے گی. یہ سب کچھ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ معاملات کے ساتھ اخلاقیات، اسلام میں اخلاقیات کی تفصیل پوری ہے. کیا صفات ایک انسان میں ہونا چاہیے اور کیا صفات انسان میں نہیں ہونا چاہیے، توکل، رجا، خشیت، انابت، یا اسی طرح سے اللہ کی نسبت سے اللہ سے محبت، پھر اسی طرح سے رسول سے محبت، ایمان والوں سے محبت، پھر اسی طرح سے قناعت، زہد، تقوی، حیا، اور اسی طرح سے امانت داری، اور اس طرح کی پوری ایک لمبی لسٹ ہے. یہ صفات ہیں. پھر ہر صفت کے تعلق سے گائیڈ لائنز ہیں، وہ صفت کیسے پیدا کی جائے، حلم، اور اسی طرح سے تفقہ، یا اسی طرح سے حکمت وغیرہ، ساری صفات، یہ ساری صفات جو ہونا چاہیے ان کی ڈیٹیلز ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں وہ ساری صفات جو نہیں ہونا چاہیے، نفاق، بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، اسی طرح سے جہالت، اسی طرح سے خیانت، دھوکا، غش وغیرہ، ساری لسٹ ہے اس میں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایک آدمی کا کیریکٹر کیسا ہو، کیا صفات اس میں ہو، کون سی صفات نہیں ہو، اس عنوان کے تحت 15 جلدوں میں کتاب بنی ہے سعودی عرب سے، نظرۃ النعیم نام سے. نظرۃ النعیم نام کی کتاب ہے جس میں 15 volumes، 15 جلدوں میں کتاب ہے جس میں صرف دو ہی چیزیں ہیں، نمبر ایک کیا صفات ہونا چاہیے، دو کیا صفات نہیں ہونا چاہیے، اچھی صفات، بری صفات، 15 جلدیں اس میں پوری تفصیل سے ہیں. کہ اس صفت کا جیسے تقویٰ ہے مثلا ڈکشنری میں کیا مطلب ہے، علماء نے اس بارے میں کیا بتایا، قرآن میں کہاں کہاں تقویٰ کا ذکر ہے، حدیثوں میں کہاں کہاں تقویٰ کا ذکر ہے، سلف کے اقوال میں کہاں اس کا ذکر ہے، تقویٰ کا کیا فائدہ ہے، تقویٰ نہیں ہو تو کیا نقصان ہے، پوری ڈیٹیل میں 15 جلدیں ہیں. یہ اسلام ہے، وہ گھر پہ بیٹھ کے فلاسفیکل نیوٹن سے لکھ کے نہیں لیے ہیں، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے بتایا ہے. اتنا ہے کہ ایک اچھا انسان کیسے بنے، کیا صفات ہیں جو سماج کے افراد میں ہونی چاہیے، اسلام بتاتا ہے ہم کو. صرف کچھ عبادتی امور کر کے آدمی دیندار بن جائے نہیں، ریلیجس دھارمک بن جائے نہیں، بلکہ اسلام انسان کی مادی زندگی کے ساتھ ساتھ اخلاقی زندگی میں بھی اس کی رہبری کرتا ہے. اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے تھا کہ آپ لوگوں کے اخلاق کا، ان کی کیریکٹر کا تزکیہ کریں، ان کے نفس کا تزکیہ کریں. اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا ہے جو کیا کرتا ہے، نمبر ایک اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سناتا ہے، امانت ادا کرتا ہے، ورڈ ٹو ورڈ پورا قرآن پیش کرتا ہے، یہ قرآن ہے. دو، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے ایمان والوں کا، باطل عقائد سے ان کو، باطل اخلاق سے ان کو پاک کرتا ہے، پیوریفائی کرتا ہے، ان کو تربیت دیتا ہے. اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، قرآن میں کیا باتیں ہیں اور کیا حکمت ہے یہ بھی ان کو سکھاتا ہے، وزڈم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کے نفس کا، باطن کا تزکیہ کریں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم کو صوفیت کی، تصوف کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے سنت کافی ہے. ہمارے لیے ہم کو تصوف کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو سنت کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں صحابہ کا جو تزکیہ نفس کیا یہ ہمارے لیے کافی ہے. کیا آدمی کا نفس کیسے پاک ہو، سنت کو دیکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، آپ نے جو سکھایا اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، نفس کا تزکیہ ہوگا. بیماری کا علاج وہاں سے ہم کو ملے گا جس نے پورے سماج کا علاج کیا اللہ کی توفیق سے. تو اسلام میں اخلاقی نظام پورا ہے کہ کیسے اخلاق ہونا چاہیے، اسی طرح سے اسلام میں آداب ہیں پورے. اخلاق میں آداب میں فرق ہوتا ہے، اخلاق کیا ہے، کوالٹیز اور برتاؤ لوگوں سے، لیکن آداب کیا ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ صفات ہوں، وہ اعمال ہیں، جس کو آپ ایٹیکیٹ کہیں گے، جس کو آپ یعنی کیسے برتاؤ آپ اس کو کہیں گے. یعنی نیند میں سے اٹھنے کے بعد آدمی کیا کریں، حدیث میں یہاں سے شروع ہے، کوئی آدمی نیند میں سے اٹھے یہ ذکر پڑھے، دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور، یہ نیند میں سے اٹھنے کے بعد دعا پڑھ رہا ہے. پھر اس کے بعد پانی میں فوراً ہاتھ نہ ڈالے، ہاتھ دھو لے، پھر اس کے بعد کیا کرے، ترتیب ہے پوری. سونے کے آداب، سوتے وقت کیا پڑھے، کیسا سوئے، بستر جھاڑ لے، ساری تفصیل اس کی ہے. جاگے تو کیا کرے، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، پیشاب پاسانے کے آداب، گھر سے نکلنے کے آداب، گھر میں داخل ہونے کے آداب، مسجد میں جانے کے آداب، مسجد میں بیٹھنے کے آداب، مسجد سے نکلنے کے آداب، بازار میں جانے کے آداب، سفر کے آداب، حضر کے آداب، سارے مہمان نوازی کے آداب، میزبان بننے کے آداب، مہمان بننے کے آداب، ہر چیز کے بارے میں رہبری موجود ہے. کپڑے کیسے پہنے، دوستوں سے کیسے سلوک کرے، دشمنوں سے کیسے سلوک کرے، کیا بولے کیا نہیں بولے، گفتگو کے آداب، قرت کے آداب، نماز کے آداب، غسل کے آداب، ہر چیز، پیشہ پاخانے سے لے کے پوری زندگی میں جو جو کرنا ہے سب رہبری موجود ہے. ہر چیز کے لیے ایک طریقہ متعین ہے کہ یہ گولڈن مین ہے، یہ بیسٹ طریقہ ہے، کیا کیسے کرنا چاہیے. ذکر کیسے کرنا چاہیے، دعا کیسے کرنا چاہیے، ہر چیز کے بارے میں، آداب جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کا ادب کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیا کیا چیزیں اس میں یاد رکھنا چاہیے، گھر سے کیسے نکلے، مسجد میں کیسے داخل ہو، یہاں تک ہے پیشاب پاخانے کے لیے صفائی کیسے کرے، یہ تک بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہتے ہیں ایک مشرکین نے ہمارا ہم کو تانا دیتے ہوئے کیا کہا، کیسا نبی تمہارا، تم کو پیشاب پاخانے بھی سکھاتا، مطلب کہا نبی اور پیشاب پاخانے سکھائے گا، ہاں اجل، ہاں بالکل بالکل، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب پاخانہ بھی سکھاتے ہیں. یہ کوئی ذلت کی چیز نہیں ہے، یہ افسوس کی چیز نہیں کہ اتنی بڑی شخصیت ہو کے ہم کو سکھا رہی ہے، یہ ہمارے لیے شرف کی چیز ہے کہ اللہ نے ہم کو اس میں بھی کھلا نہیں چھوڑا ہے، اس میں بھی ہم کو نہیں چھوڑا کہ ہم سر گجاتے بیٹھے کیا کریں، ہم کو ہر چیز میں پیشاب پاخانے کی رہبری ہوئی ہے. علماء نے کتابیں لکھی مستقل، بلکہ محدثین اس سے شروعات کرتے ہیں اپنی کتابوں کی سنن کی، استنجا کے آداب، کیونکہ آدمی پاک نہیں ہوگا تو باقی عبادات کیسے کرے گا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے. توبہ آدمی کے باطن کو صاف کرتی ہے اور طہارت انسان کے ظاہر کو پاک صاف کرتا ہے، دونوں پاکی اسلام بتاتا ہے. آپ بہت ساری کتابوں میں دیکھیں گے، ایٹیکیٹ کی کتابیں ہیں، کون سا سپون کون سے ہاتھ میں پکڑنا چاہیے، اچھی بات ہے، یہ تو آپ کو ملے گا. پیشاب کرنے کے بعد صفائی، اس کے بعد کوئی رہبری ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسلام وہاں سے آپ کو شروع کرتا ہے. بہت سارے لوگ دھول لگ جائے، یہ ایسا ہونا چاہیے ویسا، یہاں رومال لگائیں گے یوں کریں گے، بہت اچھی بات ہے بھائی، بہت آپ آگے بڑھ گئے، ترقی کر گئے، پیشاب آپ کر کے دھلائی نہیں کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ دھول مٹی سے بچ رہے ہیں، آپ نجس پیشاب سے نہیں بچ رہے. کیوں؟ ماڈرن ہے بہت، بہت ماڈرن ہے. اسلام ہم کو اس بے وقوفی سے بچاتا ہے. اسلام بتاتا ہے کہ صفائی اور پاکی میں فرق کیا ہے. بھائی صفائی دھول کی بھی ہوتی ہے، دھول ناپاک نہیں ہوتی ہے، لیکن پیشاب، پیشاب ناپاک. تو اسلام بتاتا ہے کہ کیا سیریس ہے کیا سیریس نہیں ہے. ہم زمین پہ بھی بیٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سو جائے بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا ہونے والا ہے، لیکن پیشاب نجس ہے، اسلام ان کو بتاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کتے ان کا منہ چاٹ رہے ہیں چل جاتا ہے، لیکن کسی کا جھوٹا نہیں کھائیں گے، بہت صفائی والا ہے بابا. یہ کسی نے کچھ کھا کے رکھ دیا توڑ کے آدھا نہیں کھائے گا، وہ بہت ہائیجین والا ہے، یہ کون سا جینس میں معلوم نہیں. کتا اس کا منہ چاٹ رہا ہے وہ چلتا ہے، اس کو وہ کتا اپنا پورا بدن چاٹتا ہے، یہ کبھی سوچا ہے؟ اور نہ جانے کیا کیا کھاتا ہے، سڑی ہوئی ہڈیاں کھاتا ہے، کون سی چوہے اور نہ جانے کیا کیا کھاتا ہے، وہ آگے اس کا منہ چاٹ رہا ہے، وہ چل جائے گا. اور ایک عام آدمی ہے، اس کا کوئی جھوٹا پانی دیتا نہیں پیتا، میں بہت، مجھ کو بہت زیادہ کراہت ہوتی ہے، یہ تہذیب ہے. لیکن ہمارے اسلام میں کیسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. کتا برتن میں منہ ڈال دیں نہیں، سات مرتبہ اس کو دھو، اور اولاہن بتراب، پہلی بار مٹی سے. آج معلوم پڑا ہم کو یہ کہ کتے کے جراثیم جو ہوتے ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں، وہ بوائلنگ ٹیمپریچر پر بھی نہیں مرتے ہیں. اس سے آگے چلیے خنزیر، اب وہ آگے بھی آؤں گا اس کے اوپر تفصیل سے انشاءاللہ. میں لوگوں میں یعنی آداب کیا ہیں ان کو نہیں معلوم ہے، اسلام نے بتایا ان کو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا ایٹیکیٹ ہونا چاہیے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو اسلام میں آپ دیکھیں گے عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات، اور اسی طرح سے آپ کو ساری چیزیں ملیں گی. عقائد کے ساتھ عبادات ہے، عبادات پھر معاملات ہے، اخلاقیات اور آداب ہے. اور آپ دیکھیں گے بچہ پیدا ہونے سے لے کر آدمی کے مرنے تک زندگی کے تمام شعبوں میں رہبری آپ کو ملے گی. بچہ پیدا ہوا کیا کرنا، اس کا عقیقہ، با سر موڑنا، اس کو ختنہ، نام رکھنا، پوری ڈیٹیل ہے. نام رکھنے میں اتنا ڈیٹیل ہے، ختنہ کے بارے میں اتنا، عقیقہ کے بارے میں اتنا، پھر دودھ پلانے کے احکام، پھر اس کے بعد تھوڑا بڑا ہوا، سات سال کا ہو گیا نماز سکھاؤ، دس سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا سزا دو، اور بستروں کو الگ کرو، اس کے بعد بڑا ہوگا تا تعلیم تربیت کر کے اس کی پھر شادی کر کے تو نکاح ہوا, نکاح کے بعد کیا کام ہے, مرنے تک جنازے تک اور حکومت تک ساری چیزیں. کہ تاجر بنے گا تو کیا کرے گا, حاکم بنے گا تو کیا کرے گا, ہر چیز کے احکام, ہر چیز کے بارے میں احکام ہے. تو اسلام میں پیدا ہونے سے لے کے جنازے کی نماز تک اور دفن تک, دفن کے بعد تک اور میراث تک سب رہبری موجود ہے. کوئی اور دن ہے ایسا, کوئی اور دن آپ لائیں کہیں سے جس میں زندگی کے سارے امور کے بارے میں اس طرح سے رہبری موجود ہو؟ یہ انتھنکبل ہے. آدمی بولے گا دکھ رہا تو نہیں ہے کوئی ایسا. آپ نیو ٹیسٹمنٹ کا حال دیکھیں, کرسچنز کا حال دیکھیں, ان کے پاس کوئی لا ہی نہیں ہے. بلکہ آ کے پال صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ لا کو کیا کر دیا ہے, کراس پہ نیل کر دیا گیا ہے, لا ہی نہیں ابھی. تو آپ دیکھیں ان کی زندگی میں, زندگی کا کوئی اصول نہیں ہے, کوئی قواعد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بھی نہیں مانتے ہیں, یعنی مانتے ہیں لیکن عمل کا ہے اس کے اوپر, وہ سمجھتے ہیں اس پہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ لا جو ہے یہ اب چھوٹ گیا ہے, اب بس نیو ٹیسٹمنٹ اپنے پاس ہے, ٹین کمانڈمنٹس اپنے پاس ہے, بس وہی گولڈن رولز ہیں. لیکن باقی زندگی کی تفاصیل کیا ہے, نکاح کیسے کریں, جنازہ کیسے کریں, اور ساری تفصیل پھر جس علاقے میں جو رسمیں ہیں وہ ویسے چل رہے ہیں. لیکن اسلام چاہے عرب ہو یا عجم ہو, چین, جاپان, بنگلہ دیش, برما, افریقہ, یوروپ, جرمنی, کہیں بھی ہو آدمی, اسلام ہے وہ ایسا 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 کرنا, یونیورسل ہے وہ, لوکل نہیں ہے, انٹرنیشنل ہے وہ, سب کے لیے سیم, ساری چیزوں میں سیم. اتنا بڑا دین, یہ کوئی اور ایسا دین ہے کیا؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ پیش کیا گیا کون سے دور میں, مکہ میں آکسفورڈ تھی ہے نا, اور مدینہ میں کیا تھی, کیمبرج, اور بھی بہت ساری ہیں بڑی بڑی یونیورسٹی, کیا تھا وہاں پہ, اور پیش کرنے والے نبی امی, پڑھنا لکھنا نہیں آتا. یہ آدمی کا ذہن سوچے گا کیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایسا انسان کا کام نہیں ہے یہ. کہ ایک انسان جو اس زمانے میں جس میں لوگ عموماً ان پڑھ ہوا کرتے تھے اور وہ تمدن سے, کلچر سے ایک دم دور, سولاشن سے ایک دم دور, عرب, کوئی آ رہا ہی نہیں وہاں پہ کوئی ٹیکنالوجی لے کے, وہاں کوئی بڑے بڑے کوئی ایسے فلاسفرز ہوں, کچھ بھی نہیں. زیادہ سے زیادہ بہت کرنے کا کیا کرنے کا, شعر شاعری کرنے کا, اس سے آگے نہیں. کسی نے کتاب لکھی ہو بتائیے, عربوں میں جاہلیت کے زمانے میں کسی کوئی بہت بڑے ٹاپک کے اوپر تھیسس پیش کی ہو, کچھ ایسی, کچھ بھی نہیں. اشعار ہے ان کے پاس, وہ بھی زبانی, اور ان میں ایک شخص کھڑا ہو کے پیش کرتا ہے کہ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے. تو یہ بتائیے, یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی ایک عام آدمی یہ نہیں کر سکتا, یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اوپر سے مل رہا ہے, جس کے پاس آسمانی رہبری موجود ہے. زندگی کے تمام شعبوں کے لیے آج پوری دنیا اس پہ چل رہی ہے, سوچیے ذرا. اسلام کتنی بڑی بڑی کنٹریز ہیں جن کا لا اسلام ہے, ٹھیک ہے 19-20 میں وہ لوگ کرتے ہیں جو بھی ہے, لیکن ہے نا, مساجد, کورٹس اور یہ وہ, وہاں قانون ہے اسلام کا. پڑھا لکھا بڑا طبقہ ہے جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے اسلام میں. کیوں بھائی, کچھ بھی نہیں اسلام تو کیسا کر رہا ہو اتنا, اسلامک لا سٹڈی کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے ملک میں خاص الگ سے دیا گیا ہے مسلم پرسنل لا, وہ قانون کی, اگر ایسے ہوتا کہاں سے لائے, لے جاؤ گھر کو اپنے, یہ لا رہتا کہ ایسا ایسا کرتے وہ لوگ نہیں, انہوں نے ہمارے لیے دیا. کیوں, واقعی ہے وہ, اس کا کچھ تو وزن ہے بھائی, تبھی تو دیا ہے. اور ایک آدمی غور جب کرتا ہے اسلامی قوانین پہ, سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی اسی میں سماج کی فلاح اور بھلائی ہے. مثال کے طور پر, اب بات لمبی بعض اوقات ہو جاتی ہے, بچوں کو کہاں تک آزادی ہونا چاہیے, اب اسلامی اعتبار سے الگ ہے, ماں باپ ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں اور نماز وغیرہ چھوڑنے پر سزا بھی دے سکتے ہیں. ویسٹ میں ماں باپ سزا کی بات بھی کریں تو ان کو سزا ہو جاتی ہے. ماں باپ اگر بچوں کے ساتھ سزا کی بات بھی تھوڑا مشورہ کر رہا پڑوسی سے, پڑوسی نے بول 911, گیا کام سے یہ, پھر اس آزادی کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس آزادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچے ماں باپ سے بچپن ہی سے الگ ہو جاتے ہیں, اور یعنی ان کے اوپر ماں باپ کی چلتی نہیں, وہ جو بولیں گے وہی, وہ نہ فون ہے اس کے پاس. اور بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اتنے ہو جاتے ہیں کہ اپنے طور پر زندگی کے فیصلے بے حیائی اور ساری چیزوں کے کرنے لگ جاتے ہیں, یہاں تک کہ وائلنس ماں باپ سے چونکہ رشتہ ان کا دور ہو جاتا ہے, ان کی زندگی میں پھر بھاگ دوڑ اور لڑکیوں کو پسند کرنا, لڑکیوں کا لڑکوں کو پسند کرنا, اور یہ ساری چیزیں اتنی عام ہو جاتی ہیں, سماج کا پورا ڈھانچہ بگڑ جاتا ہے. کوئی کسی کا نہیں, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. اسلام میں کیسے بتایا؟ نہیں, اولاد کی تربیت ماں باپ کریں گے, پھر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے, اولاد ماں باپ کو جیسے بچپن میں ماں باپ نے سنبھالا اولاد سنبھالے گی. نہیں, وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں کیسا ہے, باپ کو باپ نہیں بولنا ہے, اس کو جیک بولنا ہے. اس کو چار آدمی کے بیچ میں فادر ڈیڈ جو بھی بولے گا لوگ بولیں گے بچہ آیا دیکھو یہ. کیوں؟ وہ باپ کو نام سے بلائے گا, دونوں ایک دم نام کے ساتھ رہیں گے. پھر وہ اپنے گھر میں رہے گا, وہ اپنے گھر میں رہے گا. ہاں, کرسمس جب آئے گا دونوں پھر ملیں گے, باقی دنوں میں نہیں. پھر اس کے لیے کیا سولوشن ہے؟ بوڑھا گھر. پھر گورنمنٹ لے گی, ایک ایک بوڑھوں کو اٹھائے گی اور ان کو ایک گھر دے گی. یہ سماج ہے. لیکن اسلام اس کے بالمقابل آپ دیکھیے, اسلام میں مراتب ہیں, حقوق ہیں, اسلام میں لوگوں کا پاور ہے. ماں باپ بول دیے سننا پڑے گا, جائیداد میں حصے, یہ ساری چیزیں ہیں. آپ دیکھیے اسلامی اصول آج ان کو خود محسوس ہو رہا ہے, ان کا سماج بکھر رہا ہے. کرائم ریٹ آپ دیکھیے وہاں بڑھ رہا ہے, وہاں بڑھ رہا ہے. ابھی لیٹسٹ رپورٹ ہے, دنیا کے جیلوں میں جتنے لوگ ہیں 25% امریکہ میں ہیں. آپ بتائیے, اور پاپولیشن کا 3% امریکہ ہے, انٹرنیشنل پاپولیشن کا. یعنی پاپولیشن کے حساب سے ریشو دیکھیے اور جیل کے حساب سے ریشو دیکھیے, 3% 25%. تو اوباما کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے جیل میں لوگ ہیں, جتنے بھی ڈاکو ہیں, تو یہ سب کے سب ان میں سے 25% جو ہیں کہاں ہیں؟ امریکہ میں. کیوں؟ لینڈ آف فریڈم. یہ ایسی آزادی کس کام کی جس سے قید ہو جائے آدمی؟ آپ سوچئے آزادی کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے, قید میں 25% ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کرائم بڑھ گیا وہاں پہ. لیکن اس کے مقابلے میں زنا, قتل اور اس طرح کے جو جرم ہیں عرب ملکوں میں آپ دیکھیے, جہاں واقعی حکومت قائم ہے, بھی سعودی عرب کو دیکھیے مثال کے طور پر, نہیں ہے وہاں پہ, وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے. کیوں؟ قانون ایسا سخت ہے کہ آدمی چوری کیا ہاتھ گیا, زنا کیا باتی گئی اس کی پوری. قانون اتنا سخت ہے. قانون سخت ہوتا ہے آدمی کا عمل بھی محتاط ہوتا ہے, قانون لینینٹ ہوتا ہے سماج میں آزادی بڑھ جاتی ہے. تو اسلام پوری زندگی کے اعتبار سے حدود ہیں اسلام میں, شراب پیا تو کیا سزا, چوری کیا تو کیا سزا, اور فلاں جرم کی فلاں جرم کی فلاں جرم کی کیا سزائیں. اسلام میں پورا سسٹم ہے, جوڈیشل سسٹم ہے کہ قاضی کیسا ہو, قاضی کیسا فیصلہ دے, کیسا بٹھائیں, کیسا بات ہو, ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. علماء نے کتابیں لکھی اس کے اوپر کہ یہ فیصلے کیسے ہوں گے, کورٹ کیسا, گواہی کیسے دی جائے گی, کیا صورت میں کیا کیا جائے گا, ہر چیز کے بارے میں ہے. نکاح, طلاق سے لے کے جائیداد سے لے کے قتل سے لے کے شراب اور جوا اور نہ جانے کتنی چیزوں سے لے کر اور اس طرح کے دھوکے, چوری وغیرہ, سب کے بارے میں گائیڈنس ہے. لیکن آپ دیکھیں گے ویسٹرن کلچر میں نہیں ہے. ہیومینٹی کے نام پر, انسانیت کے نام پہ انسانیت خطرے میں پڑ رہی ہے. ریسنٹلی جو بھی معاملات ہو رہے ہیں, زنا کے آئے دن کیسز آتے ہیں, بوڑھا کبھی بوڑھی, کبھی بچہ کبھی بچی, کیا چل رہا ہے سماج کے اندر ہے؟ نہیں ہے کوئی قانون. اب لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے. اب کیپٹل پنشمنٹ, ایک زمانے تک یہ کہا جاتا تھا کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونا چاہیے, انسانیت کے خلاف ہے, انسانی ہمدردی ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, تو کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونا چاہیے. اب جج الٹا بول رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں, نہیں جرم ایسا کرنے والے کے لیے کیپٹل پنشمنٹ ہونا چاہیے. لہذا فلاں ریپ کیس میں قتل جس نے کیا ہے کیپٹل پنشمنٹ سنایا گیا اس کو, جو حیدرآباد کا کوئی کیس تھا ایک, اس کو کیپٹل پنشمنٹ ابھی ریسنٹلی ہفتے بھر کی بات ہے. قتل نہیں, پھانسی دیا گیا. کیوں؟ گھوم پھر کے واپس آئے نا, تو اسلام زندگی کے جو قوانین دیتا ہے ایک پورے زندگی کے تمام امور کے بارے میں اسلام میں رہبری موجود ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے, اسلام کی خوبی ہے. اور آگے بڑھتے ہیں, آئیے. اب ایک طرف تو اسلام لفظی طور پر تعلیمات کا مجموعہ ہے, لیکن باتیں صرف آدمی کے لیے رہبری نہیں بنتی ہیں. آدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی پریکٹیکل اگزامپل بھی اس کے پاس ہو, تب جا کے بات اچھے سے سمجھ میں آتی ہے. اسکول میں بھی آپ دیکھیے جو ایکسرسائز کرواتے ہیں, ایک بچہ کھڑے کرتے ہیں سامنے, اس کو دیکھ کے سب لوگ کرو, کر کے دکھاتے ہیں. زندگی کے تمام امور میں وربل گائیڈ لائنز کے ساتھ میں, زبانی رہبری کے ساتھ میں عملی نمونہ بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے, تب جا کے بات اچھے سے سمجھ میں آتی ہے. چاہے وہ ڈرائیونگ ہو, چاہے وہ کوئی دنیا کی روٹی پکانا ہو. ماں کیا کرتی, کھڑے ہو کے سے بتا دی, ایک کام کر, آٹا ایسا لے, ویسا کر, یوں کر. نہیں, ماں بتا, دیکھ ایسا آٹا گوندتے ہیں. زندگی میں یہی چلتا ہے کہ کوئی چیز بتانے کے ساتھ ساتھ کر کے دکھانا بھی پڑتا ہے. باقی دینوں میں آپ دیکھیں گے, فار ایگزامپل جیزس, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی عالمی دین آج مانا جاتا ہے کرسچینٹی, باقی لوگوں کے نام میں نہیں لے رہا ہوں. تو آپ دیکھیے پریکٹیکل اگزامپل کہاں ہے. زندگی کے سارے امور, جتنی تعلیمات اسلام کی ہیں, جتنی میں نے ابھی جتنا لمبا اتنا بتایا, اس میں پریکٹیکل اگزامپل بھی, یہ ڈبل ہوا کہ جتنے امور میں نے بیان کیے ان میں عملی نمونہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. چاہے وضو ہو, نماز ہو, روزہ ہو, تلاوت ہو, نکاح ہو, سارے معاملات ہیں, جنازہ ہو, حکومت کے معاملات ہوں, یا جو بھی معاملات ہوں زندگی کے, تو ان تمام امور میں آپ کو صرف زبانی ہدایت نہیں ملے گی اسلام میں, بلکہ ان تمام امور میں آپ کو عملی رہبری, عملی نمونہ, اسوہ حسنہ, پریکٹیکل ماڈل آپ کو ملے گا. اور وہ بھی کیسا آئیڈیل, ایسا بھی نہیں کہ کیسا بھی ہے لے لو اس کو بعد میں اچھے سے کرنا تم لوگ, نہیں, جو پہلا اگزامپل ہے وہ پرفیکٹ ہے ایک دم, کہ ہم جیسا کر سکتے ہیں اس سے اچھا ہے وہ, کہ ہم کتنا بھی اچھا کریں ان سے اچھا نہیں کر سکتے. ایسا اگزامپل, کہ پرفیکٹ اگزامپل کیسا ہوتا ہے, پرفیکٹ وربل گائیڈنس اور اسی کے ساتھ میں پرفیکٹ عملی نمونہ, پریکٹیکل اگزامپل. ایسا کہیں ملتا ہے کیا؟ آپ کسی کو بھی دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالی نے فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لیے, لقد کان لکم فی رسول اللہ, اللہ کے رسول میں, اسوۃ حسنہ, اسوہ ماڈل یا نمونہ آپ اس کو کہیں گے. اسوہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. ایک انسان اگر برا ہے تو لوگوں کے لیے برائی کا نمونہ, دیکھ اس نے کیسا اپنی زندگی خراب کیا, شراب میں, جوئے میں, اور اس میں برباد ہو گیا, وہ یہ بیڈ اگزامپل ہے. اور اس کو دیکھ کیسے اس نے دینداری اور دنیا دونوں کو جمع کر کے ترقی کی. تو اچھا انسان اچھا اسوہ ہوتا ہے, اسوہ حسنہ ہوتا ہے, اور برا انسان اسوہ سیئہ ہوتا ہے, برا نمونہ, بیڈ اگزامپل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو دین دیا کہ ساری انسانیت کو پہنچائے, اللہ نے چنا ہی ایسے کو جو اس پہ سب سے اچھا عمل کر سکتا تھا, اور اس شخصیت نے بہترین طور پہ بتلایا بھی اور دکھلایا بھی. سب سے بہترین طور پر حق کو سمجھایا بھی اور کر کے دکھایا بھی. تو یہ اسلام کی خوبی ہے کہ ہمارے پاس صرف باتیں نہیں ہیں, ہمارے پاس پریکٹیکل اگزامپل بھی ہے, تاکہ اس بات کو ثابت کیا جا سکے کہ اسلام قابل عمل ہے. کوئی آدمی کہے, جیسے مثال کے طور پر آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں, آج بھی نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے, جیزس کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہارے دائیں گال پہ تماچا لگائے تم بائیں گال آگے کرو. اب کریں گے اس کو, اب ایک آدمی پولیس میں ہے, گیا کسی کو پکڑنے کے لیے, چور نے ایک تماچا لگا دیا. اب یہ ہے کرسچن, अभी क्या करेगा? आप जीसस ने तो अपने को कहा है कि क्या करो, एक तमाचा कोई लगा तो दूसरा गाल। अब पुलिस क्या करेगा? ओके, ये मेरा वारंट है, दूसरा गाल दे। प्रैक्टिकल नहीं है ये, काबिल अमल नहीं है। कोई तो हो सकता है जज के साथ में भी करे, किसी के भी साथ में कर सकता है, ये काबिल अमल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन इस्लाम में इसके बारे में और इस तरह के उसूलों के बारे में अलग रहबरी है। ये नहीं कि गाल आगे करो, इस्लाम में बताया गया जो तुम्हारे से बुरा सुलूक करे तुम उसके साथ भलाई करो। और इसी के साथ इस्लाम में यह भी है कि कोई आदमी मुजरिम है उसको पकड़ो, उसको सजा दो, दोनों है। अब यह आदमी देखेगा कि कौन सी कैटेगरी का है, ये सुधरने जैसा है या बिगड़ने जैसा है, तो उसके साथ वैसा डील करेगा, क्योंकि दोनों के लिए रहबरी मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पूरी रहबरी मौजूद है, किसी को आपने सजा दी, किसी को छोड़ा आपने, दोनों का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो इस्लाम एक काबिल अमल दीन है, और इसको बताने के लिए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल दिखाया लोगों को कि इस्लाम पे अमल किया जा सकता है। वरना आज कोई भी आदमी कह सकता था भाई इसकी इस्लाम की बातें तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन अमल नहीं हो सकता इस पर। क्यों? इसलिए कि बहुत फिलोसॉफिकल चीजें ये है, बहुत फलसफियाना चीजें हैं, बहुत ऊपर की चीजें हैं, हम लोग नहीं कर सकते इसे, इंसान नहीं कर सकता ऐसा। देखो समाज हमारा कैसा है, इस्लाम नहीं कर, इंसान नहीं कर सकता इसको। हाँ कोई फरिश्ते आएंगे तो वही कर सकते इस पे अमल, ऐसा बोल सकता था। लेकिन क्या करेंगे अब कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ खुद अपने अमल से बल्कि अपनी मेहनत से एक माशरा ऐसा तैयार कर दिया जो उस इस्लाम पे प्रैक्टिकली अमल करता था। आप देखिए दुनिया में जितने भी रिफॉर्मर्स आए वो किताब और खिताब की सतह पर रिफॉर्मर रहे। उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने बयानात किए, लेकिन वो अपनी जिंदगी में अपनी बातों के मुताबिक समाज बना पाए क्या? नहीं बना पाए। आप जितनी भी बड़ी बड़ी शख्सियतें आज उनको देख लीजिए, वो अपने कमरों में बैठ के उन्होंने किताबें लिखी, समाज ऐसा होना चाहिए, समाज की भलाई इसमें, समाज ऐसा बनना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, किए उन्होंने काम, लेकिन उनकी वो हद थी। बल्कि उनमें से बहुत से वो लोग भी थे जिन्होंने जो कहा वो किया नहीं खुद। उनसे पकड़ा गया, पूछा गया, मेरा काम बताना है भाई, मैं नहीं कर रहा लेकिन तुम तो करो। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखेंगे कि आपने जो कहा वो किया, और लोगों से ज्यादा अच्छा किया, लोगों से ज्यादा अच्छा किया। और सिर्फ आपने अकेले नहीं किया, बल्कि आपके इन्फ्लुएंस से, आपके असर से, आपकी मेहनत से एकदम बिगड़ा हुआ समाज, ऐसा समाज आप बताइए कि जो समाज अपनी बच्चियों को खुद दफन करता हो, जिस समाज में अपनी सौतेली मां से निकाह होता हो, जायदाद हड़पने के लिए कि बाप की जागीर पूरी दूसरी तरफ जाएगी, इससे दूसरा कोई निकाह करेगा तो वो पूरा ले लेगा प्रॉपर्टी, मेरे घर में प्रॉपर्टी वापस आ जाए, उसे बाप की बीवी से आदमी निकाह करता था। कई बीवियां होती थी तो सौतेली मां से आदमी खुद निकाह करके उसकी पूरी प्रॉपर्टी वापस से अपने पास ले लेता था। कितनी बुराइयां वहां पे थी, जुआ, सूद, कत्ल और न जाने जुल्म, गुलामी के एतबार से कितने जो है जुल्म सितम वहां पे होते थे, आपसी जंगें और खेवास, पूरी सोसाइटी के अंदर बिल्कुल बदअमनी थी। उस पूरे बिगड़े हुए समाज को ऐसे नहीं कि एकदम तैयार हो, क्या है बताओ हमको क्या करना, हम तैयार हैं, ऐसा नहीं था। वो पत्थर मारने वाले, सताने वाले, सर पे मिट्टी डालने वाले, जान के दुश्मन बनने वाले, आपस में लड़ने वाले और हर एतबार से इनकार करने वाले, ऐसे लोग जिन पे आजू बाजू की कौमें बोलते थे ये नहीं चाहिए हमको, इनको सुधारना हमारे बस की बात नहीं है, इन पे हुकूमत भी नहीं करना हमको, इनको संभालना एक मुसीबत है। अरबों पे आप बताइए कोई बाहर से आके हुकूमत किया, ईरान, रोम, कोई आया वहां पे? नहीं बाबा हम नहीं आते वहां पे, वो जैसा करते करने दो उनको, हमको चाहिए ही नहीं वो। क्या है क्या उधर? रेगिस्तान, ऊंट, खजूर के पेड़, खजूर और क्या है, और थोड़ा बहुत पानी, और कुछ भी नहीं उधर, और इतनी सारी परेशानी, कोई नहीं आता था वहां पे। उस बंजर जमीन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले अल्लाह ने किया, बनाओ अब इसको, वो युजक्की हिम, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ٹائم لیا؟ بہت 200 سال چاہیے؟
نہیں،
200 سال نہیں چاہیے، 20 اور 3، خلاص 20 اور 3، 23. 23 سال کس کو کہتے ہیں؟ ایک بچہ پیدا ہوا، آپ غور کریں اس کو سمجھیے، ایک بچہ پیدا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت میں، مان لیجئے اس وقت میں سماج ایک دم بگڑا ہوا تھا، ایکسٹریم ایک دم بگاڑ کی، اور وہ بچہ شادی کی عمر کا ہو گیا تو سماج ایک دم دیندار بن چکا تھا. سمپل ہے نا، یہی بات ہوئی نا، 23 سال. ایک بچہ پیدا ہوا، دنیا کچھ اور تھی، عرب کچھ اور تھا، اور وہ بچہ ہوتے 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 جب بالغ ہوا اور اس کے ماں باپ سوچ رہے اب اس کی شادی کرنا چاہیے، 23 سال کا ہو گیا یہ، تو اب اس عمر میں اس نے آنکھ کھول کے دنیا کو دیکھا، وہ دنیا ایسی تھی کہ اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. کیسے ہوتا یہ؟ پھر اس میں اتنی ساری چیزیں، اتنے سارے مخالفین، ایسا بھی نہیں ٹھیک ہے تم کو ایک گاؤں دے رہے اب ان کو لے کے کرو جو کرنا ہے کرو، نہیں، بلکہ وہ ایسا معاشرہ تھا، ادھر سے یہودیوں کا فتنہ، ادھر سے نصرانیوں کا فتنہ، ادھر سے منافقین، اندر سے باہر سے مشرکین، اور جنگیں اور فساد اور نہ جانے کتنے فتنے، کبھی بیوی پہ تہمت لگ رہی، کبھی اولاد کی وفات پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی مخالفین آپ کی تہمت، آپ پہ جادوگر، کچھ کچھ اتنی ساری چیزیں، لوگوں کے آپسی جھگڑے مٹانا، یہ سب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں بھی پڑھانا، جنگ میں بھی آگے رہنا، سب کے، خود کی بھی بیوی بچوں کو سنبھالنا، اور فائنینشیل میٹرز ہیں، سوشل معاملات ہیں، اور باہر کے بادشاہ اور ان کی جھگڑے اور دشمنیاں، اور پھر یہ دعوت کی نظام، اور تربیت لوگوں کی صبح سے لے کے شام تک، سب کر کے پورا اچھا معاشرہ بنا کے چھوڑ کے گئے. کوئی معمولی چیز ہے؟ کوئی معمولی چیز ہے؟ آپ سوچئے، اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا. یہ واقعی سوچنے کی چیز ہے، اور یہ خود قرآن میں، اس لیے ہم مانتے ہیں قرآن سے، تو ہم مانتے ہی مانتے ہیں، جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے وہ بھی مانتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی تفصیل ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس آیت کی کیا معنی ہے، اور اس بارے میں دوسروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا ہے. اللہ رب العالمین اسلام کی عظمت اور اہمیت سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر لی ولکم.